الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کے رسول ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر باپ سے زیادہ مشفق تھے اور ماں سے زیادہ مہربان. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. وہ باتیں جو تمہیں مشقت میں ڈالیں وہ ان پر بڑی شاق اور بھاری ہے. وہ تمہاری طرف اتنے شفیق ہیں، تمہارے اوپر اتنے مہربان ہیں کہ وہ باتیں جو تم کو مشقت میں ڈالیں وہ ان پر بھاری ہیں، ان پر شاق ہے، ان باتوں سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں، تمہیں خیر ہی خیر پہنچے، بھلائی ہی بھلائی پہنچے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کے بارے میں وہ بہت حریص ہیں. بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، وہ مؤمنین پر رؤوف اور رحیم ہیں، مؤمنین پر رأفت والے اور رحمت والے ہیں، لطف و رحم والے ہیں. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ایسے نبی کی امت کا فرد بنایا. جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی مہربان بڑے ہی رحیم و شفیق بڑے رقیق القلب جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی تو ہمارے لیے دوسری بات سمجھنا مشکل نہیں ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو جو باتیں ارشاد فرمائی, ایسا کرو ایسا مت کرو, ایسا کرو ایسا مت کرو, ایسا کرو ایسا مت کرو, اس کے پیچھے کتنی رحمت پوشیدہ ہوگی, کتنی شفقت پوشیدہ ہوگی. کتنی شفقت سے, کتنی مہربانی سے, رحمت کے کیسے جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہوگی کہ اگر میرا امتی میری اس بات پر عمل کرے گا تو خیرات کو سمیٹ لے گا اور شرور سے بچ جائے گا. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو اس زاویے سے سننا چاہیے کہ بہت زیادہ رحیم, بہت زیادہ شفیق, بہت زیادہ مہربان, بہت زیادہ محبت کرنے والے, بہت زیادہ خیر خواہی کرنے والے, بہت زیادہ ہمدرد ذات کی زبان سے میرے حق میں نکلنے والی بات ہے. ضرور اس میں میرے لیے فائدہ ہوگا, مجھے ضرور غور سے سننا چاہیے اور سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر میں نے عمل کیا تو میں دونوں جہان کی خیرات برکات کو سمیٹ لوں گا اور دونوں جہان کی مصیبتوں سے عافیت پالوں گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. بہت مشہور حدیث ہے, مگر اس زاویے سے چونکہ ہم نہیں سنتے جس زاویے سے سننی چاہیے, اس زاویے سے نہیں پڑھتے جس زاویے سے پڑھنی چاہیے, اس لیے دل میں اس ارشاد کو ہم اب تک جگہ نہیں دے پائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب, تو دنیا میں رہ, اے ابن عمر تم دنیا میں رہو گویا کہ تم پردیسی مسافر ہو, او عابر سبیل یا راہ گزر ہو. دنیا میں پردیسی مسافر کی طرح رہو یا راہ گزر کی طرح. غریب پردیسی مسافر, انگلینڈ کا رہنے والا ہے, مکہ مکرمہ عمرے کے لیے چلا گیا, یہ پردیسی ہے, دوسرے دیس دوسرے ملک کا آیا ہوا, اور مسافر ہے, پردیسی ہے دوسرے دیس کا اور مسافر, یہاں رہنے والا نہیں ہے, آیا ہے اور آ کر چلا جائے گا. یہاں سے انڈیا گئے,
چار ہفتے کے لیے، چھ ہفتے کے لیے، پردیسی مسافر، یہ انگلینڈ میں رہنے والا ہے، اس کا دیس، اس کا ملک انگلینڈ ہے، اور یہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے انڈیا آیا ہوا ہے، واپس چلا جائے گا، مسافر ہے، پردیسی مسافر۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، تم دنیا میں رہو گویا کہ تم پردیسی مسافر ہو، اور راہ گزر، عابر و سبیل، وہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے کسی دکان میں گھس جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر واپس سفر شروع کر دیتا ہے، وہ قیام نہیں کرتا، ٹھہرتا نہیں۔ لیسٹر سے لندن جاتے ہوئے رکے، کیفی پر رکے، اور کیفی پر رکے اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے لی، اپنی ضرورت کے کام کر لیے اور آگے واپس۔ یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہوئے ترکی میں رک گئے، یا عابر و سبیل، کیا ضرورت پیش آئی ایک پلین سے اتر کر دوسرے پلین میں بیٹھنے کی؟ یہاں سے انڈیا جاتے ہوئے، پاکستان جاتے ہوئے، افریقہ جاتے ہوئے، دبئی میں رک گئے ایک گھنٹے کے لیے، دو گھنٹے کے لیے، سات گھنٹے کے لیے، آٹھ گھنٹے کے لیے، عابر و سبیل، صرف گزر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم پردیسی مسافر ہو، یا راہ گزر ہو، پردیسی مسافر۔ پردیسی مسافر، جب ایک شخص پردیسی ہوتا ہے اور کسی دوسرے ملک میں سفر کر کے جاتا ہے اور اسے چند دن، چند ہفتے، چند مہینے رہ کر واپس لوٹنا ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ وہاں مکان خریدتا ہے، کرائے کا جو مکان یا ہوٹل کا جو کمرہ لیا ہے اسے ڈیکوریٹ کرتا ہے، اس کا فرنیچر بدلتا ہے، ایک سال کا راشن بھرتا ہے کہ ایک سال کے لیے چاول جمع کر لوں، ایک سال کے لیے گیہوں جمع کر لوں، ایک سال کے لیے آٹا جمع کر لوں، ایک سال کے لیے تیل جمع کر لوں، ایک سال کے لیے شکر جمع کر لوں، ایک سال کے لیے نمک جمع کر لوں، ایک سال کے لیے مسالہ جمع کر لوں، یہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ وہ دو کام کرتا ہے، پردیسی مسافر بھی اور راہ گزر بھی، یہ دونوں دو کام کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جتنی مدت تک قیام ہے، اگر مسافر ہے تو ایک ہفتہ، ایک مہینہ، دو مہینے، اور اگر راہ گزر ہے تو پندرہ منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، دو گھنٹے، جتنی مدت کا قیام ہے اس مدت میں اسے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اتنی ہی چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، اتنی ہی چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ وہ ایک ٹیشو باکس خریدتا ہے تو بھی سوچتا ہے کہ کل تو میں جا رہا ہوں، اور سو ٹیشو کا باکس اگر میں نے خریدا تو آٹھ دس ٹیشو استعمال کرنے کے بعد یہ باکس تو پیچھے ہی رہ جائے گا، میں تو آگے چلا جاؤں گا، نہیں نہیں، یہ ایک ڈزن والا جو چھوٹا سا باکس مل، یہ پیکٹ ملتا ہے، وہ میں لے لیتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں۔ بڑے سے بڑا رئیس اور مالدار آدمی بھی جب سفر میں جاتا ہے اور جب کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں پیسوں سے لدا ہوا ہوں تو آنکھ بند کر کے خرچ کروں، نہ، وہ اتنی ہی چیز خریدتا ہے جتنی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کچھ زیادہ خریدتا ہے تو پہلے سوچتا ہے کہ اسے میں اپنے ساتھ لے کر جا سکوں گا یا نہیں، اگر میں ساتھ نہیں لے جا سکتا، یہ چیز پیچھے رہ گئی تو کہیں نقصان دہ تو نہیں ہوگی، مجھے مالی نقصان تو نہیں ہوگا، مالی خسارہ تو نہیں ہوگا. ایک کام یہ کرتا ہے ہر مسافر اور ہر راہ گزر، اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ وہاں رکا ہے یا گیا ہے، ہماتن اس مقصد کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے اس سفر کا مقصد یہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میرے سفر کی مدت ختم ہو جائے اور دوسرے سارے کام تو میں نے کر لیے ہوں اور جس کام کے لیے میں آیا ہوں یہ کام رہ جائے. چار ہفتے کے لیے آیا ہوا ہوں، یہ کام پہلے اگر ایک ہفتے میں پورا ہو گیا کوئی بات نہیں، تین ہفتے ایسے ہی گزار لیں گے، لیکن کام پہلے ہو جائے. میری ریٹرن ٹکٹ سے پہلے جس کام کے لیے میں آیا ہوں وہ کام پورا ہو جانا چاہیے. کوئی بھی مسافر ہو، کوئی بھی مسافر، جو لوگ صرف عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، ہالیڈے کے لیے بھی جاتے ہیں، وہ بھی پروگرام بناتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف دو ہفتے ہیں، دو ہفتے بازاروں میں گھومنا ہے، سائٹ سینگ کے لیے نکلنا ہے، اس ملک میں کیا کیا چیزیں ہیں. وہ گائیڈوں کو تلاش کرتا ہے، ایسی کتابیں خریدتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس ملک میں یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ گھومنے کی چیز ہے. کھانے پینے کا شوقین ہوتا ہے تو یہاں کیا کیا چیزیں اچھی اچھی کھانے کی کس کس جگہ پر ملتی ہے، اور وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ ان دو ہفتوں میں زیادہ سے زیادہ گھوم پھر کر میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد میں کامیابی حاصل کر لوں. کوئی تجارت کی غرض سے جاتا ہے، اس کے سامنے یہی چیز ہوتی ہے. اگر اسے صبح چار بجے اٹھ کر میٹنگ کرنی پڑے تو وہ میٹنگ کرتا ہے، اور پورا دن گھوم گھام کر کے رات کو بارہ بجے بھی میٹنگ کرنی پڑے تو پھر میٹنگ کرتا ہے. اس سے کہ مقصد یہی ہے، بھائی آرام کر لو کچھ، کہ یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، میں تو اس کام کے لیے آیا ہوں. ارے بھائی کھا پی لو، کہ گھر جا کر کے کھاتے رہیں گے، یہاں کھانے کے لیے تھوڑے آئے ہیں، یہاں تو اس کام کے لیے آئے ہوں. میرا بس یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے. میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے دو سفر اور کرنے پڑیں گے، مگر جس رفتار سے کام چل رہا ہے، اگر میں نے رات دن ایک کر کے کام کیا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس ایک سفر ہی میں کام نمٹا لوں گا. رات دن کام کر رہا ہے، رات دن کام میں لگا رہتا ہے. ایک مسافر کی اور ایک راہ گزر کی یہ دو خصوصیتیں ہیں. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ اتنا ہی سامان اکٹھا کرتا ہے جس سامان کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کہ ہماتن اس کام کی طرح متوجہ ہوتا ہے جس کام کو کرنے کے لیے اس نے سفر کیا ہے. اب جو مسافر ہے اسے چونکہ ایک ہفتے کے لیے رکنا ہے، دو ہفتے کے لیے رکنا ہے، چار ہفتے کے لیے رکنا ہے، تو راہ گزر جو صرف آدھے گھنٹے کے لیے رکا ہے، ایک گھنٹے کے لیے رکا ہے، اس سے زیادہ سامان خریدے گا؟ اور یہ جو ایک ہفتے، دو ہفتے، تین ہفتے والا مسافر ہے، اس کے بنسبت راہ گزر سامان بھی کم خریدے گا، اور جس کام کے لیے رکا ہے بس اسی کام کو کر کے آگے روانہ ہو جائے گا. وہ مسافر تو کچھ ادھر ادھر دوسرے کاموں کو بھی کرتا ہے، یہ راہ گزر تو کیفی پر اترا ہے چاکلیٹ خریدنے کے لیے، بس چاکلیٹ خریدی اور چل پڑا، چائے پینے کے لیے چائے پی لی اور چل پڑا، استنجا کرنے کے لیے استنجا کر لیا اور چل پڑا. استنجے کے لیے گیا، دائیں طرف بھی دکانیں ہیں، بائیں طرف بھی دکانیں ہیں، بس بیچ میں سے گزر کر چلا جاتا ہے، اسے کوئی چیز اپنی طرف کھینچتی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو یہ تلقین کی کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو. مسافر یعنی جس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہماتن اس مقصد کی طرف متوجہ رہو، اور تھوڑا بہت ادھر ادھر مباح کی حد میں رہ کر کچھ اور بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں. مگر آگے فرمائے او آبرو سبیل، نہیں نہیں نہیں، بلکہ تم اس طرح رہو جیسے کہ راہ گزر ہو، کسی اور کی طرف توجہ کرو ہی مت. ایک ہی مقصد سامنے رکھو. یہ پہلا درجہ جو ہے کن فی الدنیا کأنک غریب, یہ پہلا درجہ جو ہے یہ متقین کا ہے, اور دوسرا درجہ جو ہے وہ مقربین کا ہے. پہلا درجہ متقین کا, متقی اللہ سے ڈرنے والے لوگ, اولیاء. وہ گناہوں سے بچتے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں, اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے مباح کاموں سے بھی بچتے ہیں جو حرام تک پہنچاتے ہیں, مشتبہ چیزوں سے بھی بچتے ہیں. لیکن ایسی مباح چیزیں جو حرام تک نہیں پہنچاتی یا مشتبہ نہیں ہے, اس میں تھوڑا بہت مشغول ہو بھی جاتے ہیں. یہ متقین کا درجہ. اور مقربین کا درجہ وہ بالکل عابر و سبیل, گاڑی میں سے اترے, اتر کر سیدھے دکان میں, دکان میں بھی ادھر ادھر اتنی ساری چیزیں اٹریکشن کی ہوتی ہیں. شاپنگ کے لیے جب آزڈا میں جاتے ہیں تو لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس کہ یہ 10 چیزیں خریدنی ہے, مگر جگہ جگہ پہ ہم رکتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ چیز کیا ہے, یہ کوئی نئی چیز لگ رہی ہے, یہاں کچھ آفر لگ رہا ہے. وہ 8-10 چیزوں کے علاوہ اور 25 چیزیں ہمیں روکتی ہیں. لیکن یہی آدمی جب کیفی پہ رکتا ہے اور کیفی پہ رکتا ہے اور کیفی پہ اسے ایک چیز خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے, بس اس کی نظر اسی چیز کی طرف ہوتی ہے, دوسری چیزیں اسے نہیں کھینچتی, سیدھا وہاں جاتا ہے. اگر وہ تلاش بھی کرتا ہے تو باقی ساری اٹریکٹیو چیزوں پر سے یوں نظر اس کی چلی جاتی ہے, اور اس چیز پر جب نظر پڑتی ہے خوش ہو جاتا ہے, اسے لے لیتا ہے اور لے کر فوراً گاڑی میں اور اپنی منزل مقصود کی طرف. یہ مقربین بارگاہ کی خصوصیت ہے, جن کی صفت یہ ہو جاتی ہے کہ اما سو اللہ سے کامل احتراز نصیب ہو جاتا ہے. اما سو اللہ, وہ دنیا کا کام بھی اگر کرتے ہیں تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے, یعنی راستے سے اگر یہ کیفی میں اترتا بھی ہے تو اس لیے اترتا ہے کہ میری یہ ضرورت کی چیز اگر مجھے اس وقت نہیں ملی تو آگے سفر مشکل ہو جائے گا. جیسے ایک شخص سے اسے نیند آ رہی ہے, نیند آ رہی ہے تو وہ رک جائے گا, کیوں, چائے نہیں پیوں گا تو آگے منزل تک پہنچنے میں دشواری پیش آئے گی. تو یہ چائے پینے کے لیے جو رکا ہے یہ حصول لذت کے لیے نہیں, یہ چائے اس لیے پینے کے لیے رکا ہے کہ منزل میری کٹے آگے, اس میں رکاوٹ پیش نہ آئے. اسے چائے کی طلب ہوتی ہے اور موٹر بھی اوپر ہوتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ نہ یار, اگر یہاں ابھی چائے پینے کے لیے رکوں گا تو میرا آدھ گھنٹہ ضائع ہو جائے گا, 2 گھنٹے میں تو میں پہنچ جاؤں گا, وہیں جا کے پی لوں گا. وہ مقصود سے ادھر ادھر نہیں ہوتا, اس کا فوکس صرف اپنے مقصد کی طرف ہوتا ہے. یہ مقربین بارگاہ کی خصوصیت ہے کہ وہ دین میں مشغول ہوتے ہیں تب تو اللہ کی رضا ہی کے لیے, لیکن دنیا میں بھی مشغول ہوتے ہیں تو اس کا مقصود بھی رضا الہی ہی ہوتا ہے. اللہ ہمیں تقوی کا یہ اعلیٰ درجہ نصیب فرما دے. یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے مقربین بارگاہ کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا بتلا رہے ہیں کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم پردیسی مسافر ہو, یعنی متقی بن کر رہو, متقی بن کر اپنے مقصد پر فوکس کرو, بس ضرورت کے بقدر ہی دنیا کو اکٹھی کرو, اور اپنے مقصد سے ہٹ کر ذرا ادھر ادھر مباح میں اگر منہمک ہو گئے تھوڑا بہت تو کوئی حرج نہیں. لیکن اعلیٰ درجہ ہے وہ عابر و سبیل, بلکہ عابر و سبیل بن کر رہو کہ ہر وقت نظر مقصد ہی پر رہے, اللہ ہی پر رہے, اللہ کی رضا پر ہی رہے, اور سوائے رضا الہی کے مقصد کے اور کسی مقصد کے لیے کوئی کام نہ کرے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جتنے اکابر, جتنے مشائخ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر ہمارے زمانے کے اولیاء اور مشائخ اور بزرگان دین تک جتنے لوگ گزرے ہیں, ان سب میں یہ کیفیت تھی. وہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل کا مصداق تھے. اور کچھ تو وہ تھے کہ دنیا سے بالکل بالکل الگ تھلگ، دنیا سے بالکل الگ۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا ہر ایک کے پاس دیکھی، حتیٰ کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی، میں نے دنیا ہر ایک کے پاس دیکھی، حتیٰ کہ نام لیا ان دو بزرگوں کا، حتیٰ کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی اور حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی۔ تو بھائی بقدر ضرورت تو دنیا ہونی ہی چاہیے، وہ تو عابر و سبیل بھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جتنی دنیا کی ضرورت ہے وہ جمع کرے گا اتنی، لیکن کہنے کا منشا ہی یہ تھا کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایسے تھے کہ جس وقت جتنی دنیا کی ضرورت پڑتی تھی بس اتنا لے کر فارغ ہو جاتے تھے، شام کی فکر نہیں کرتے تھے، صبح کی فکر نہیں کرتے تھے، آنے والے لمحے کی فکر نہیں کرتے تھے، کل کی فکر نہیں کرتے تھے۔ اور یہ حضرت شرعی دائرے میں رہ کر متقی بھی تھے، مقرب بھی تھے، تو جتنا ضرورت جس وقت پڑتی تھی جمع کر لیتے تھے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ذہن کو فارغ کرنے کے لیے اپنی ازواج مطہرات کے لیے پورے سال کا نفقہ جمع کر کے ان کے گھروں میں رکھ دیتے تھے، تاکہ اب فکر گئی، جھنجھٹ گئی، فارغ البال ہو گئی۔ تو بنو النذیر اور خیبر وغیرہ کی زمینیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، ان زمینوں میں سے جب پیداوار نکلتی تھی تو سب سے پہلے اس میں سے نکال کر پورے سال کا گلہ ازواج مطہرات کو دے دیتے تھے، تاکہ اب پورے سال کے لیے نہ وہ مانگے گی نہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اچھی تدبیر ہے کہ ذہن بالکل خالی ہو جائے، ذہن خالی ہو جائے گا تو فوکس پورا اللہ کی طرف ہو سکے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کے پاس دنیا دیکھی، حتیٰ کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی۔ ایک مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے جن کے پاس میں نے دنیا بالکل نہیں دیکھی، وہ سفر میں بھی جاتے تھے تو کندھے پر ایک لونگی ڈال لیتے تھے، اور کپڑے دھونے کی نوبت آتی تھی تو رات کو لونگی پہن لیتے تھے اور باقی سارے کپڑے دھو کر ڈال دیتے تھے، اور صبح تک میں وہ سوکھ جاتے تھے تو پھر انہی کپڑوں ایک ہی جوڑی کپڑے لے کر کے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو رہی ہے، دنیا سے جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت حالت کیا ہے؟ آخری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں گزر رہی ہے کہ گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تو وہ تیل اڑوس پڑوس میں سے کسی کے پاس سے لینا پڑا، اور جس سے لیا وہ بھی غیر مسلم، غیر مسلم سے تیل لیا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ بطور قرض کے اڑوس پڑوس میں کسی غیر مسلم سے تیل لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں جتنے صحابہ موجود تھے ان کے گھروں کی حالت بھی یہ تھی کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیل دے سکے اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ یہ سب غریب تھے، یہ سب فقیر تھے، یہ سب بے وسائل تھے نا، فتوحات کا دور تو شروع ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا ہے تو بنو النذیر کے علاقے فتح ہو چکے تھے، بنو قریظہ کے علاقے فتح ہو چکے تھے، خیبر کے علاقے فتح ہو چکے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، حنین فتح ہو چکا تھا، طائف فتح ہو چکا تھا، کتنے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ نہیں، یہ فقر اختیاری تھا، یہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، مجبوری نہیں تھی، مجبوراً یہ فقیر نہیں تھے کہ ہم مالدار بننا چاہتے ہیں مگر اللہ دے نہیں رہا ہے، نہ اللہ دے رہا ہے مگر ہم مالدار بننا نہیں چاہتے. اضطراری فقر یہ ہے کہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں مگر اللہ دے نہیں رہا ہے، اور اختیاری فقر یہ ہے کہ اللہ مجھے دے رہا ہے مگر میں مالدار بننا نہیں چاہتا. اور بعد میں جب بہت زیادہ فتوحات کا دور آیا تو زمینوں کے مالک ہو گئے لوگ، زمینوں کے مالک، کروڑوں کے مالک ہو گئے، لاکھوں کی جائیدادیں خریدتے تھے بیچتے تھے، لیکن یہ ان کی ملکیت میں آئی تھی یہ چیزیں، ان کے دل میں ایک قطرہ بھی نہیں اترا تھا، ایک قطرہ بھی نہیں اترا تھا. مقصود اس سے یہی تھا کہ اس کی پیداوار ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، غریبوں بھی خرچ کرے، یتیموں بھی خرچ کرے، اس میں دل نہیں تھا. ان لوگوں نے دل نہیں لگایا، انہوں نے دل نہیں لگایا زائد چیزوں میں، اور ہماتن متوجہ رہے اس مقصد کی طرف جس مقصد کے لیے دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا. کیوں بھیجا اللہ نے دنیا میں ہمیں؟ دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم یہ ہمارے جسموں کو کھپائیں اللہ کی طاعت میں، اور جسموں کو اللہ کی طاعت میں کھپا کر اس کے بدلے میں جنت حاصل کریں، بس اس مقصد میں لگے رہے، اس مقصد میں لگے رہے سب. اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کر کے اپنے شاگرد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اے میرے شاگرد جب تو صبح کرے تو پھر شام کی امید مت رکھنا، شام کے انتظار میں مت رہنا، جب صبح کو تو اٹھے تو شام کے انتظار میں مت رہنا. واذا امسیت، اور جب تو شام کرے تو فلا تنتظر الصباح، تو صبح کے انتظار میں مت رہنا، اس لیے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے. اس سے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ میری موت کب آنے والی ہے، وہ دنیا میں پردیسی مسافر کی طرح نہیں رہے گا تو اور کیسے رہے گا، راہ گزر کی طرح نہیں رہے گا تو اور کیسے رہے گا. جسے یہ پتا ہی نہیں کہ میری موت کب آنے والی ہے، جسے یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں کب دنیا سے جا رہا ہوں، کسی وقت بھی جا سکتا ہوں، وہ دنیا کو سمیٹ سمیٹ کر کیا کرے گا، دنیا کو جمع کر کر کے کیا کرے گا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے کل کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے. کوئی بشر، کوئی انسان اپنی موت کے وقت سے باخبر نہیں ہے، اسے آگاہی حاصل نہیں ہے کہ میری موت کب آنے والی ہے. موت آنے والی ہے، یقیناً میں مرنے والا ہوں، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن کب مرنے والا ہوں وہ کسی کو پتا نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے، تیاری تو سو برس کی ہے، لیکن کل کی خبر نہیں کہ کل کیا ہوگا. اور کل کیا میرے بھائیو، پل کی خبر نہیں، یہ پل جھپکنے کے بعد تک میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں، اس کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اغتنم فی الفراغ فضل رکوع فعسى ان یکون موتک بغتتا کم صحیح رأیت من غیر سقم ذهبت نفسه الصحیحة فلتتا. اغتنم فی الفراغ، یہ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ زائد عبادت کر لے، دو رکعت نفل اور پڑھ لے، دو چار رکوع کی تلاوت اور کر لے، تسبیحات اور پڑھ لے، ذکر اور کر لے، نیک کام اور کر لے، اللہ نے تجھے یہ فرصت دی ہے، یہ موقع دیا ہے، اس موقع، اس فرصت، اس اپرچونٹی، اس لیجر ٹائم، اس فری ٹائم، اس فارغ ٹائم، اس صحت، اس جوانی، اس طاقت اور ہمت کو اپرچونٹی سمجھ، اسے موقع سمجھ، اور موقع سمجھ کر دو چار دو چار دو چار زیادہ کر لے، دو چار رکعت اور پڑھ لے، دو چار آیتیں اور پڑھ لے، دو چار رکوع اور پڑھ لے، دو چار پیسے اور خرچ کر لے. کیوں؟ فاسا ان یکون موتک بغتتا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تیری موت اچانک ہی آ جائے. کم صحیح رأیت من غیر سقم، بہت سے تندرست آدمیوں کو میں نے دیکھا بغیر بیماری کے. ذہبت نفسہ الصحیحۃ فلتتا، اس کی تندرست روح، تندرست جان اچانک ہی نکل گئی. رات کو سوئے تو صبح اٹھے ہی نہیں، کام پہ گئے تو واپس وہ نہیں آئے، ان کا جنازہ آیا. شاپنگ کے لیے بیوی گئی تو واپس وہ نہیں آئی، اس کا جنازہ آیا. موت میرے بھائیوں اچانک آ سکتی ہے، اچانک. اور جب یہ ایک حقیقت ہے، ہر مسلمان اسے تسلیم کرتا ہے، ہر مسلمان کیا، ہر انسان تسلیم کرتا ہے، ہر انسان، ہر انسان تسلیم کرتا ہے. اللہ کے بارے میں انسانوں میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، اللہ کا بیٹا بھی ہے، اللہ کی بیوی بھی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کے بارے میں اختلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہیں، نہیں مانتے کچھ لوگ. قرآن کے بارے میں اختلاف، اللہ کی کتاب ہے نہیں ہے، ہر چیز میں اختلاف ہے. ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو اور دوسرا ایک طرف، مگر اختلاف ضرور ہوگا ہر چیز میں. لیکن ایک حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، کہ موت یقیناً آنے والی ہے، زندگی ایک دن ضرور ختم ہونے والی ہے، اور کس وقت ختم ہو جائے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. بیمار آدمی کی عمر طویل ہو سکتی ہے، اور تندرست آدمی کی جان آنن فانن جا سکتی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. جب یہ حقیقت میرے بھائیو ہمارے سامنے ہے، ہم اسے بلیو بھی کرتے ہیں. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا مقرر کیا ہوا وقت آتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاتا. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، ریالٹی کے ساتھ آ گئی سامنے. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جسے تو اپنے سے دور کر رہا تھا. خیالات آتے تھے تو کہنا بھائی ابھی موت کا مت سوچو، ابھی موت کا، ابھی موت کی بات مت کرو یار. بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں کہ جن کے سامنے جب موت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، قبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو پسند نہیں آتا، اچھا نہیں لگتا ان کو. نہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حقیقت ہے جو آنے والی ہے، اس کا جتنا زیادہ ذکر کرو گے اتنا ہی اس کا استحضار رہے گا، اور جتنا زیادہ اس کا استحضار رہے گا اتنی ہی اس کے لیے آسانی کے ساتھ تیاری ہو سکے گی. اکثر ذکر ہاضم اللذات الموت، ناجائز لذتوں کو توڑنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرو، اور وہ کیا ہے؟ موت. موت ناجائز لذتوں کو توڑتی ہے، ناجائز لذت ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. موت کی یاد، موت کی یاد کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن ملک الموت کو دیکھنا ہے، ایک دن روح نکلنے والی ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، قبر میں سوال کے جوابات دینے ہیں، قبر تنگ تاریخ کوٹھڑی، ایک دن حشر ہونے والا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے، نیچے جہنم ہوگی. یہ جب سوچتا ہے بندہ تو ہاضم اللذات، یہ لذتوں کو مراقبہ توڑتا ہے، یہ مراقبہ موت، یہ لذتوں کو توڑتا ہے. یہ ناجائز لذت جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ لذت ٹوٹ جاتی ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے. یہ گناہ کرتے کرتے اگر میری روح نکل گئی تو، یہ گناہ کرتے کرتے اگر میں مر گیا تو، لیکن چونکہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور کسی وقت بھی میں مر سکتا ہوں اور آخرت کی ساری منزلیں میرے سامنے آنے والی ہے، یہ دل دماغ میں بسا ہوا نہیں ہے، اس لیے ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلی، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. دیکھو یہ جو دھن ہے، دھن یہ آبسیشن ہے کہ رہوں سب سے اعلی، اسے توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرو. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلی، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، میں ایسا اڈور کروں اپنے آپ کو، ایسے کپڑے پہنوں، ایسا امامہ پہنوں، ایسا جبہ پہنوں، ایسی گھڑی پہنوں، ایسے چشمے پہنوں، ایسا موبائل فون میرے پاس ہو، ایسی کار میرے پاس ہو، ایسا گھر ہو، زینت فیشن نرالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. جو مرنے والا ہے، جس کی روح نکلنے والی ہے، جو ملک الموت کو دیکھنے والا ہے، جو موت کے منہ میں دھکیلا جانے والا ہے، جو قبر میں جانے والا ہے، جس کے جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے الگ ہو جانے والے ہیں، جس کی آنکھیں چہرے کے اوپر بہ پڑنے والی ہے، جس کے جسم کا گوشت سڑنے والا ہے، جس کے جسم کو کیڑے کھانے والے ہیں، اور اگر گنہگار ہے تو جس کے اوپر سانپ مسلط کیے جانے والے ہیں، جس کے اوپر بچھو مسلط کیے جانے والے ہیں، جس کو قبر بھیچنے والی ہے، جس کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جانے والا ہے، جس کو اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، جسے پل صراط پر سے گزارا جانے والا ہے، کیا ایسا شخص اس طرح کی زندگی گزارتا ہے کہ یہی مجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. تیرے سامنے گاڑی ہے، تیرے سامنے گھر ہے، تیرے سامنے دنیا ہے، تو مرنے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. لا ترکنن الى الدنیا وزینتها قد حان للموت یا ذا اللب ایاتی، لا ترکنن الى الدنیا وزینتها، تو ہرگز اپنے دل کو دنیا اور دنیا کی زینت کی طرف مائل مت ہونے دینا، اس لیے کہ اسی دنیا نے ہزاروں کو دھوکا دیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، ان وعد اللہ حق، موت آنے والی ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن کا حساب ہونے والا ہے، اور نتیجے میں جنت یا جہنم کا سامنا کرنا ہے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ہرگز ہرگز تمہیں یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی رنگریلیوں پہ نہ جانا اے دل، دنیا کی زینت، دنیا کی آسائش آرائش کی طرف مت جانا اے دل، دل کو روکو، دل کو روکو. دنیا کی رنگریلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ تو خزاں ہے، یہ خزاں ہے، یہ جو بہار کی شکل میں دنیا نظر آ رہی ہے بہار نہیں، اندر سے جھانک کر دیکھو گے تو یہ خزاں ہے. یہ سپرنگ کی شکل میں بہت مزین ہو کر، سرسبز و شاداب ہو کر تمہارے سامنے نمودار ہوئی ہے، یہ سرسبز و شاداب نہیں، یہ سپرنگ نہیں، یہ بہار موسم بہار نہیں، یہ حقیقت میں خزاں ہے، یہ آٹم ہے، آٹم ہے، دنیا زائل ہونے والی ہے. انما توعدون لآت، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے وہ چیزیں سامنے سے آنے والی ہے، دنیا جا رہی ہے. ارتحالت الدنیا مقبلتن، ارتحالت الدنیا مدبرتن، وارتحالت الاخرت مقبلتن. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ دنیا سامنے، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے. ہمارا سفر ہے یہ، یہ صبح اٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. یہ صبح و شام، 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 یہ ہم سفر کر رہے ہیں، سفر سفر کر رہے ہیں. کس طرف سفر کر رہے ہیں؟ آخرت کی طرف، اور دنیا پیچھے، ہر قدم ہمیں آخرت کے قریب لے جا رہا ہے اور دنیا سے دور. یسر المرء ما ذهب اللیالی ولکن ذهابهن له ذهابا، راتوں اور دنوں کا گزرنا انسان کو خوش کرتا ہے، برتھ ڈے پارٹی کرتا ہے، جنم دن مناتا ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ ان راتوں اور دنوں کا گزرنا، راتوں اور دنوں کا گزرنا نہیں، یہ تیرا گزرنا ہے، تیرا. یبن آدم انما انت ایام، حضرت ابو الدرداء حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یبن آدم، اے انسان، انما انت ایام، تو کیا ہے، تو کیا ہے، تو تیری زندگی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ دنوں سے بنی ہوئی ہے، دن، ڈیز، ڈیز سے تیری زندگی بنی ہے، تو ڈیز ہے، ڈیز. انما انت ایام، تو صرف دن، دن ہے، تو صرف ڈیز ہے. فَإِذَا ذَهَبَ مِنْكَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ، جب تیری زندگی سے ایک دن ختم ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ تیرا بعض حصہ چلا گیا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چھپ کے چھپ کے رفتہ رفتہ رم دم بدم. ہر ہر سیکنڈ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو دنیا سے دور لے جا رہا ہے اور آخرت کے قریب کر رہا ہے. ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے. ولکل واحدۃ منہما بنون، اور دنیا اور آخرت ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں. بیٹے، اس زمانے کے بیٹے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹے، اس زمانے میں بیٹے کیا ہوتے تھے؟ اس زمانے میں بیٹے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے تھے، اپنے ماں باپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہوتے تھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ انفلنچنگ لویلٹی رکھنے والے تھے، کبھی نہ ختم ہونے والی لویلٹی، کبھی نہ ختم ہونے والی وفاداری. تو کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی انفلنچنگ لویلٹی دنیا کے ساتھ ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی انفلنچنگ لویلٹی آخرت کے ساتھ ہے. جیسے وہ بیٹا جو ماں باپ کا ہو جاتا ہے، ہر وقت ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، جو آخرت کا ہو گیا وہ ہر وقت آخرت کا خیال رکھتا ہے، اور جو دنیا کا ہو گیا ہر وقت دنیا 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 کی لذتوں میں پڑا ہے، دنیا کو کمانے میں پڑا ہے. یہ بجائے اللہ کا بندہ بننے کے دینار اور درہم کا بندہ بنا ہوا ہے، پاؤنڈ اور ڈالر کا بندہ بنا ہوا ہے. لوئینا عبد الدینار ولوئینا عبد الدرہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی خاطر اتنا زیادہ ٹوئل کرتے ہیں اور اتنی قربانیاں دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے نہیں یہ دینار اور درہم کے بندے ہو گئے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان میں سے ہر ایک کے کچھ بیٹے ہیں. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے مت بننا، دنیا کے بیٹے مت بننا. دنیا کا بیٹا دنیا کی خاطر آخرت کو قربان کرتا ہے، اور آخرت کا بیٹا آخرت کی خاطر دنیا کو قربان کرتا ہے. تم دنیا کی خاطر آخرت کو قربان کرنے والے مت بننا، آخرت کی خاطر دنیا کو قربان کرنے والے بننا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو جن کا یہ ارشاد ہے انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، اسی لیے تو ان کے اس ارشاد میں بہت اثر ہے. جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے رات کو، تو ظاہر ہے کہ دنیا سامنے آتی تھی، تو دنیا کیا دنیا سامنے آتی تھی، سو جا، بہت تھک گیا ہے، میٹھی میٹھی نیند، یہ بھی تو دنیا ہے. تو آپ فرماتے تھے ابھی تارس تھی عملی تشوف تھی، تو میرے سامنے آ رہی ہے اے دنیا، میرے سامنے آ رہی ہے اے دنیا، تو میرے سامنے خوبصورت اور مزین بن کے آ رہی ہے. ہیہات ہیہات غری غیری، ہیہات ہیہات، دور ہو جا، دور ہو جا، غری غیری، غری غیری، میرے علاوہ کو دھوکہ دے تو مجھے دھوکہ دے گی، پیترے بدل کر میرے پاس آتی ہے تو دن کو بھی اور رات کو بھی. غری غیری، میرے علاوہ کو دھوکہ دے کیوں؟ قد بتتو کے سلاسن فلا رجعت لی فیک، اس لیے کہ میں وہ شخص ہوں جو تجھے تین طلاق دے چکا ہے اور تین طلاق دینے کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکتا. جا، میں تجھے طلاق دے چکا ہوں. عائشو کے حقیر و عمرو کے قصیر، تیری حیثیت ہی کیا ہے، تو چند دنوں کی ہے، دو دن میں ختم ہو سکتی ہے، دو گھنٹوں میں ختم ہو سکتی ہے، چند لمحوں میں ختم ہو سکتی ہے، اور عائشو کے حقیر، اور تیرا عیش، تیرا مزہ جنت کے مقابلے میں بہت حقیر، جنت کے مقابلے میں بہت حقیر. اور کیفیت ایسی ہو جاتی تھی کہ راوی کہتے ہیں کہ یہ تململ و تململ السلیم ویبکی بکا الحزین، رات کے اندھیرے میں محراب میں جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ایسے تل ملاتے تھے جیسا کہ سانپ کا ڈسا ہوا، بچھو کا ڈسا ہوا آدمی تل ملاتا ہے کرب و بے چینی کی وجہ سے. تو ان کو سننے والے کو ایسا لگتا تھا کہ سانپ نے ڈسا ہے ان کو، یہ سانپ نے ڈسا ہے، اور درد اور کرب اور بے چینی اور زہر کے پورے جسم میں پھیل جانے کی وجہ سے یہ تل ملا رہے ہیں، ہائی ہائی کر رہے ہیں. یہ تململ و تململ السلیم، یہ ڈسے ہوئے آدمی کے تل ملانے کی طرح تل ملاتے تھے. ویبکی بکا الحزین، اور بہت غم زدہ آدمی کے رونے کی طرح روتے تھے. اور پھر یہ کہتے تھے کہ یا دنیا، اے دنیا، تو میرے سامنے آئی، تو میرے سامنے مزین ہو کر آئی، تو مجھے اپنی طرف لبھا رہی ہے اور کھینچ رہی ہے، جا جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں تو تجھے تین طلاق دے چکا ہوں. لا ترکنن الى الدنیا وزینتها، تو ہرگز ہرگز مائل مت ہونا، تو ہرگز ہرگز دنیا اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف مائل مت ہونا. کیوں؟ قد حان للموت یا ذا اللب ایاتی، اے عقل والے، اللہ نے تجھے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کر. اے عقل والے، موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا، ساتھ جائے گی نہ مال و دولت، ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت، ساتھ جائے گی نیکی برائی، ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، تکیہ بستر بھی مٹی کا ہوگا، کیڑے کھائیں گے لاش تمہاری، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، آنے والی ہے وہ موت میرے بھائیو، موت آہستہ آ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ میرے اے بھائی، تیاری کرو میرے بھائیو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب غفلت میں پڑے ہیں، ہم سب غفلت میں پڑے ہیں، اللہ تعالی شانہو کتنی شفقت کے ساتھ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور حال ان کا یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور دین سے، میرے حکموں سے، میری تعلیمات سے، فکر آخرت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی الترابی له ملک ينادی کل یوم لدو للموت وابنو للخرابی، جو دنیا میں آتا ہے بس وہ مرنے ہی کے لیے آتا ہے، بچہ جنو تو یہ سمجھ کر جنو کہ میں موت کے لیے جن رہا ہوں، اس بچے کو یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یا ساکن القصر المعلا، یہ اونچے اونچے محل میں رہنے والے، ستدفن عن قریب فی الترابی، ابھی تو بہت اونچے محل پہ رہتا ہے، چھٹے ساتویں فلور پہ رہتا ہے، اونچے ٹاور پہ رہتا ہے، لیکن عن قریب تو بھی زمین میں دفن کر دیا جائے گا، لہو ملک ینادی کل یوم، ہر شخص کے لیے ایک فرشتہ ہے جو ندا دیتا ہے، لدو للموت وابنو للخرابی، وہ کہتا ہے کہ بچوں کو جنو تو موت کے لیے جنو، اور گھروں کو تعمیر کرو تو ویران کرنے کے لیے تعمیر کرو، اس لیے کہ ہر گھر سے جنازہ اٹھے گا، ہر گھر سے جنازہ اٹھے گا، ہر گھر سے جنازہ اٹھے گا، جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ روتے ہیں، دھوتے ہیں، اور جن میں صبر کا مادہ نے وہ شکوا شکایت بھی کرتے ہیں، تو فرشتہ ملک الموت جب اس حالت کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ روتے کیوں ہو، ہائی واویلا کیوں کرتے ہو، شکوا شکایت کیوں کرتے ہو، میں آیا ہوں اور بار بار آؤں گا، میں آتا رہوں گا، میرا تو کام ہی یہ ہے، آج یہ جا رہا ہے کل وہ جائے گا، یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم يزول اذا حملت على القبور جنازه فعلم بانك بعدها محمول، آج وہ جا رہا ہے کل تو جائے گا، یہ میرے ساتھی، لا تغترر بتنعم، یہ تنعم پروری کی وجہ سے دھوکہ مت کھا، اس وقت جوان ہے دھوکہ مت کھا کل بڑھاپا آ جائے گا، اس وقت تندرست ہے دھوکہ مت کھا کل بیمار ہو جائے گا، اس وقت عزت کے ساتھ ہے دھوکہ مت کھا کل ذلیل ہو جائے گا، اس وقت تندرست ہے دھوکہ مت کھا کل بیمار ہو جائے گا، آج امیر ہے کل فقیر ہو جائے گا، لا تقتل بتنعم فالعمر ينفد، عمر ختم ہو جاتی ہے، والنعیم يزول نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہے، کبھی عمر باقی رہ جاتی ہے نعمت ختم ہو جاتی ہے، کبھی نعمت ختم ہو جاتی ہے، کبھی نعمت باقی رہ جاتی ہے عمر ختم ہو جاتی ہے، اذا حملت علی القبور جنازۃ، جب تو قبرستان میں جائے کسی کا جنازہ اٹھائے ہوئے، فعلم بانک بعدها محمول، اس وقت یہ مت سوچا کر کہ یہ جا رہا ہے، اس وقت یہ سوچا کر کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد میری باری ہو، مورچری میں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری باری ہو، جو کفن تیار ہے کٹا ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لیے تیار ہوا ہو، کفن کاٹنے والا خود یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنا ہی کفن کاٹ رہا ہوں، جو میرے بھائیو موت کا استحضار رکھے گا کہ موت آنے والی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا، وہ آخرت کے لیے تیاری کر سکتا ہے، وہ نفس پر قابو پا سکتا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ شخص جو نفس پر قابو کرتا ہے اور وہ شخص جو آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے وہ ہوشیار ہے. ایسے شخص کو ہوشیار کہا گیا ہے. ہوشیار وہ ہے جو نفس پر قابو کرے، اور نفس پر قابو کر کے آخرت کے لیے تیاری کرے. اور نفس پر قابو کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر وہ ذکر حادم اللذات الموت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، وہ اپنے نفس کو قابو کر سکتا ہے اور خواہشات سے روک سکتا ہے. اور جب وہ کر لیتا ہے تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اور وَأَمَّا مَنْ تَغَى، اور جو نفس کو چھوڑ دیتا ہے اور نفس کو چھوڑ کر کے سرکشی اختیار کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ آخرت کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا. اور جب یہ حالت ہو جائے گی تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. دل میں میرے بھائیو موت کا استحضار پیدا کرو، موت کا خوف پیدا کرو. ہمارے معمولات کے پرچے میں تو یہ لکھا ہے کہ روزانہ مراقبہ موت کرنا چاہیے، لیکن بیزی لائف ہے لوگوں کی، بہت مشغولی کی لائف ہے. کم سے کم میرے بھائیو ہفتے میں ایک مرتبہ مراقبہ موت کر لیا کرو، ہفتے میں ایک مرتبہ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر کے سوچ لیا کرو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس گناہ کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ، اس گناہ کے ساتھ، اس نافرمانی کے ساتھ، اس نافرمانی کے ساتھ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، ان ساری نافرمانیوں کے ساتھ جاؤں گا تو پتہ نہیں موت کے وقت کیا ہوگا. موت کے وقت کیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے کہا کہ جب آپ اللہ کے نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہیں اس وقت آپ کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. ملک الموت سے ابراہیم خلیل اللہ پوچھ رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کا روحانی مقام کتنا اونچا ہوگا جو حضرت جبریل سے ملاقات کر سکے. تو ملک الموت نے کیا کہا کہ خلیل اللہ آپ کے اندر اس شکل کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے جس شکل میں اللہ کے نافرمان شخص کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہوں، اس شکل کو دیکھنے کی آپ تاب ہی نہیں لا سکتے. کہا کہ نا مگر میں تو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا بہت اچھی بات ہے، ذرا چہرہ اس طرف کر لیجئے. چہرہ اس طرف کیا، کہا کہ اب مجھے دیکھیے. بس دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش میں آئے تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نافرمان کے لیے مرنے کے بعد آخرت میں کوئی سزا نہ ہوتی، صرف تمہاری صورت کو دیکھنا ہی ہوتا پھر بھی کافی ہو جاتا. اور موت سے پہلے کا جو منظر ہے وہ موت کے وقت کے منظر سے ہلکا، اور موت کا جو منظر ہے وہ موت کے وقت کے منظر، موت کے وقت کا منظر موت کے وقت، موت کے منظر سے ہلکا، اور پھر موت کا منظر قبر کے منظر سے ہلکا، اور قبر کا منظر قیامت کے دن کے منظر سے ہلکا، اور قیامت کے دن کا منظر یہ جہنم کے منظر سے ہلکا. جب ملک الموت کو دیکھنا اتنا شدید ہے تو جہنم کتنی شدید ہوگی. سورہ یاسین میں ہے کہ وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. یہ کس کا تذکرہ ہے؟ مومنین کا، غیر مسلموں کا. غیر مسلم، غیر مسلم ہے، غیر مسلم. وہ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر قبر کے بارے میں کہیں گے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں ہماری آرام کی جگہ سے کس نے جگہ دیا. یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر قبر جو ہے وہ آرام دہ معلوم ہوگی. اتنا فرق ہوگا دونوں میں. تو قبر اور قیامت کے دن میں اتنا فرق ہے تو پھر جہنم میں اور قیامت کے دن میں کتنا فرق ہوگا، اور پھر قیامت کے دن اور قبر میں کتنا فرق ہوگا، اور پھر قبر اور موت میں کتنا فرق ہوگا. اور موت اور جہنم میں کتنا فرق ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو تیاری کرو، تیار کرو. کامیاب ہے وہ شخص جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاتا ہے. موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تیاری کرو میرے بھائی. ہفتے میں ایک مرتبہ مراقبہ موت کرو، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ مراقبہ موت کرو، 10-15 منٹ. ہفتے میں ایک مرتبہ قبرستان میں جاؤ، اور قبرستان میں جا کر کچھ پڑھ کر مردوں کو اسال ثواب بھی کرو، مگر عبرت بھی حاصل کرو، عبرت بھی حاصل کرو. کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں پہلے تمہیں بعض مصلحتوں کی وجہ سے زیارت قبور سے منع کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنو کہ زیارت قبور کے لیے جاؤ قبرستان میں، کیوں؟ فانها تذکرکم الموت وتزہدکم الدنیا، اس لیے کہ زیارت قبور سے، زیارت قبور، قبروں کی زیارت کرنا تمہیں موت کی یاد دلاتا ہے، اور تمہارے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرتا ہے. لیکن یہی تو ہم چاہتے نہیں، یہی تو ہم چاہتے نہیں کہ دنیا کی بے رغبتی کم ہو ہمارے دلوں میں، دنیا کی بے رغبتی کم ہو، یہی تو ہم چاہتے نہیں. اللہ تعالی شانہ میرے بھائیو مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ایک بزرگ نے ایک تمثیل بیان فرمائی ہے، اسے بیان کر کے ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک شخص ہے، ایک شخص وہ جا رہا ہے، یا تو کسی نے خواب دیکھا یا تمثیل ہے، خواب دیکھا تو اس کی بعد میں تعبیر پوچھی تو اس کی یہ تعبیر دی گئی کہ ایک شخص جا رہا ہے جنگل میں، اور دائیں طرف بائیں طرف سرسبز و شاداب درختوں کو اور پتوں کو اور پھولوں کو پھلوں کو دیکھتا ہوا جا رہا ہے کہ اچانک اس نے اپنے پیچھے کسی چیز کی آہٹ کو سنا. جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا دور سے ایک شیر آ رہا ہے. اب اس کی رفتار تیز ہو گئی، جیسے جیسے اس کی رفتار تیز ہوئی تو ادھر سے شیر کی رفتار بھی تیز ہوئی، یہ بھاگنے لگا، شیر بھی دوڑنے لگا. اس نے دیکھا بچنے کی اب ایک ہی شکل ہے کہ سامنے جو کنواں مجھے نظر آ رہا ہے میں چھلانگ لگا کے کنویں میں گر جاؤں، کود جاؤں کنویں میں، اور پھر شیر چلا جائے گا، یہاں سے کوئی راہ گزر ہوگا، قسمت میں ہوگا تو بچ جاؤں گا، چانسز زیادہ ہے اس میں بچنے کے. اور ابھی یہ کنویں کی منڈیر تک پہنچا، اور کنویں کی منڈیر تک پہنچنے کے بعد چھلانگ لگانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اندر بہت بڑا ازدہا منہ کھلے ہوئے بیٹھا ہے منتظر، پیچھے شیر نیچے ازدہا. اب کیا کرے؟ ایسے موقع پر ذہن کام بھی کرتا ہے، جان بچانی ہے جان. تو اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی لٹکی ہوئی ہے کنویں میں. اس نے سوچا کہ اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر کنویں میں لٹک جاؤں، نیچے سے ازدہا اوپر آئے گا، اتنی دیر میں شیر چلا جائے گا، میں جان بچا کر باہر آ جاؤں گا. بس یہ وہاں ٹہنی کو پکڑ کے لٹک گیا کنویں کے اندر، دھیرے دھیرے ازدہا اوپر آنے لگا، باہر شیر اور ازدہا دھیرے دھیرے اوپر آنے لگا، اور یہ پوری توجہ کے ساتھ بچنے کی کوشش میں، بچنے کی فکر میں کہ نیچے سے بچوں اوپر سے بچوں. بس اس بچنے کی کوشش میں اس نے محسوس کیا کہ کچھ قطرے گر رہے ہیں چہرے کے اوپر، تو دیکھنے لگا کہ یہ قطرے کس چیز کے گر رہے ہیں. ابھی قطروں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اوہ، جس ٹہنی کو میں پکڑے ہوئے ہوں اس ٹہنی کو تو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، ایک سفید رنگ کا اور سیاہ رنگ کا، قطر رہے ہیں اسے، قطر رہے ہیں. فکر اس کی بڑھ گئی، فکر بڑھ گئی کہ نیچے ازدہا اوپر شیر، اور پہلے میری امید یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ ازدہا اوپر آئے شیر چلا جائے گا، میں باہر نکل جاؤں گا، بچ جاؤں گا، لیکن یہ ظالم تو ٹہنی کو قطر رہے ہیں، اس کے تو اوپر آنے سے پہلے ہی میں نیچے گر جاؤں گا. ابھی اسی فکر میں تھا کہ کیسے بچوں، کیسے بچوں، اور کوئی تدبیر ذہن میں آتی تو وہ قطرے گرنے لگے. اس قطروں نے متوجہ کیا تو دیکھا کہ یہ قطرے کہاں ہیں، تو ایک قطرہ منہ میں گرا، منہ میں گرا تو وہ میٹھا شہد کا قطرہ تھا، چھتا تھا شہد مکھیوں کا، اس میں سے شہد گر رہا تھا. اب وہ تھکا ہوا بھی تھا، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، بھوکا بھی تھا، پریشان بھی تھا، ایک قطرہ، دو قطرے، تین قطرے، چار قطرے، بس اب اس کا دھیان جو ہے وہ قطروں کی طرف چلا گیا، قطروں کی طرف چلا گیا، اب شیر کو بھی بھول گیا، ازدہے کو بھی بھول گیا، شیر کو بھی بھول گیا، ازدہے کو بھی بھول گیا، اور وہ جو دو چوہے کاٹ رہے تھے اس کی ٹہنی کو جس کے سہارے سے وہ زندہ تھا اسے بھی بھول گیا، اور آگے انجام کیا ہوا ہوگا آسان ہے سمجھنا. لا ترکنن الی الدنیا وزینتہا، اپنے دل کو دنیا اور اس کی مٹھاس، اس کی زینت کی طرف مائل مت کر، ورنہ غفلت کی حالت میں تجھے یہ قبر میں پہنچائے گی. کسی بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو شیر ہے یہ ملک الموت ہے، یہ ملک الموت ہے، ملک الموت کا کام ہے انسان کو قبر تک پہنچانا، اور وہ جو اژدہا ہے وہ تیری قبر ہے، تو ملک الموت نے پہنچا دیا تجھے قبر تک، اور یہ باہر کھڑا ہے، یہ شیر جانے والا نہیں ہے یہاں سے جب تک کہ تو قبر میں نہ چلا جائے. اور یہ جو ٹہنی ہے یہ تیری زندگی ہے، اور یہ جو سفید اور سیاہ چوہے اس ٹہنی کو قطر رہے ہیں یہ رات اور دن ہے. ایک رات گزری تیری عمر کم ہو گئی، ایک دن گزر گیا تیری عمر، یہ رات اور دن تیری عمر کو کاٹ رہے ہیں. اور کہا کہ یہ جو ہے یہ دنیا کی مٹھاس، دنیا کی ناجائز لذت، مال، متاع، پاؤنڈ، ڈالر، اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے مکانات، اچھی اچھی گاڑیاں، ایک گھر کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ٹیرس ہاؤس سے سیمی ڈیٹاچ، سیمی ڈیٹاچ سے ڈیٹاچ، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کر لوں، بس اسی چکر میں وہ ساری مٹھاس 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 مٹھاس، اور موت کو بھی بھول جاتا ہے، ملک الموت کو بھی بھول جاتا ہے، قبر کو بھی بھول جاتا ہے، میری زندگی ختم ہو رہی اسے بھی بھول جاتا ہے، اور اسی مٹھاس میں منہمک ہونے کی حالت میں غفلت کی موت مرتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں غفلت کی موت سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی شانہ، اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتیمہا، اللہ تعالی شانہ ہمارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل ہمارے آخری عمل کو بنائے. اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتیمہا وخیر اعمارنا اواخرہا، اور ہماری عمر کے جتنے لمحات ہیں ان لمحات میں سے جو آخری لمحہ ہے اللہ اسے سب سے اچھا بنا دے. اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتیمہا وخیر اعمارنا اواخرہا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیہ، اور ہماری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ بنائے جس دن ہم دنیا سے جا کر اللہ سے ملاقات کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے اللہ میری زندگی میں اچھے اچھے اعمال مجھ سے کرا، لیکن میری زندگی کا جو سب سے اچھا عمل ہو وہ مجھے اس وقت کرا جب میری روح نکلنے والی ہو، جب میری روح نکلے اس وقت ایسے عمل میں میں مشغول رہوں جو تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. اور پھر دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرو، اپنی اصلاح بھی کراؤ، تزکیہ کی فکر بھی کرو، اور علم دین بھی حاصل کرو. علم بڑھے گا، عمل کا جذبہ بڑھے گا، علم بڑھے گا جائز ناجائز کا شعور آئے گا، تزکیہ ہوگا تو یہ جائز ناجائز کا جو راستہ معلوم ہو رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. فکر کرو میرے بھائیو، اور مرنے سے پہلے پہلے، مرنے سے پہلے پہلے ہم اپنی حالت ایسی کر لیں کہ زندگی بھی ہماری اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے اور موت بھی ہماری اللہ کی مرضی کے مطابق آئے. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.